الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين أما بعد قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله ان الله عزيز حكيم بزرگان محترم اللہ تبارک و تعالی نے جنت کا وعدہ فرمایا ہے اور جنت میں بھی مساکن طیبہ کا وعدہ فرمایا ہے اور اپنی رضا کا اعلان فرمایا ہے ان لوگوں کے لیے جن کے اندر چار صفات ہوں گے، بلکہ پانچ صفات ہوں گے، کہ وہ مومن ہوں گے، نمبر دو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کر رہے ہوں گے، نمبر تین وہ نماز کو قائم کرنے والے ہوں گے، نمبر چار زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہوں گے، اور نمبر پانچ اللہ اور اس کے رسول کی بات کو تسلیم کرتے ہوں گے۔ یہ پانچ صفات کے حاملین اللہ عز و جل کی رحمت کے خواستگار ہیں، بلکہ ان کو اس بات کی بشارت سنائی گئی، اولئک سیرحمہم اللہ، وہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ رحم فرمائے گا، اور اس کے رحم میں، اس کی نوازش میں، اس کی عنایات میں کوئی فرد، کوئی طاقت معنی نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ غالب ہے اور حکمت والا ہے، اس کا جو فیصلہ ہوتا ہے اس فیصلے میں کوئی نقص نہیں ہوتا ہے، ان اللہ عزیز حکیم۔ لہذا اس مالک نے وعدہ کیا ہے، وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، اللہ کا وعدہ ہے ایسے ایمان والے مردوں کے لیے اور ایسی ایمان والی عورتوں کے لیے جو ان صفات کے حامل ہوں گے، کہ وہ باغ و بہار میں، جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ایسے باغات میں جو خزاں دیدہ نہیں، ہمیشہ پربہار ہوں گے، ایسا گلشن، ایسا چمن، ایسا گلستان، ایسا گلزار جو ہمیشہ مسکراتا ہوا ہوگا، خزاں دیدہ نہیں ہوگا، بہار ہی بہار ہر طرف ہوگی۔ اور بہار کے لیے آپ جانتے ہیں کہ پانی کی فراوانی ہو، زمین خشک نہ ہو تو بہار قائم رہتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تجری من تحتی الانہار، پھر وہاں پہ وہ مساکن طیبہ، ان کے لیے مساکن ہوں گے، یعنی رہائش گاہیں ہوں گی، محلات ہوں گے، ولا ہوں گے، اور وہ بڑے اچھے ہوں گے، طیبہ، جس میں جا کر کے سکون ملے گا، دیکھ کر کے آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی، سوچ کر کے طبیعت کے اندر ایک خاص نشاط کی کیفیت ہوگی، جذبے کے اندر ایک مچلنے کی کیفیت پیدا ہوگی، اور اللہ عز و جل کے نوازشات اور عنایات کا پورا پورا ان کو سرور اور کیف حاصل ہوگا۔ مساکن طیبہ فی جنات عدن، پھر دوبارہ اللہ نے کہا کہ ایسا نہیں کہ یہ ولا ان سے چھین لیے جائے، یہ محلات سے وہ محروم کر دیے جائے، نہیں، بلکہ جنات عدن، جو ہمیشہ ہمیشہ کی جو جنت، اس جنت کے اندر دائمی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں یہ عطا فرمائیں گے۔ ورضوان من اللہ اکبر، اور سب سے بڑی دولت کیا ہے؟ اللہ کی رضا ہے، اللہ کی رضا ہے۔ ہارون رشید نے اپنی بادیوں سے ایک دفعہ کہا کہ تم لوگ جو چاہو مانگو، میں دینے کے لیے تیار ہوں، خوش تھے بہت، کسی باندھی نے کہا حضور مجھے آزاد کر دیجیے، آزاد کر دیا. کسی نے کہا حضور مجھے فلاں جگہ کی آراضی دے دیجیے، دے دیا. ایک باندھی نے کہا حضور مجھے آپ کی رضا چاہیے، تو دیگر باندھیوں نے کہا کہ آج موقع تھا کچھ لینے کا، تو نے یہ کیا کیا؟ اس نے کہا کہ تم لوگوں نے کیا لیا؟ زمین کا ایک ٹکڑا لیا یا اپنے آپ کو آزاد کرا لیا؟ میں نے تو بادشاہ سلامت تمیر المومنین کی رضا کو مانگ کر کے میں نے پوری شہنشاہیت مانگ لی، پوری بادشاہت مانگ لی. اب میں جو کہوں گی اس کو وہ مانیں گے؟ تو ہم نے تو سب کچھ لے لیا. تو اللہ کی رضا یہ مل جائے سب سے بڑی دولت ہے. اس چیز میں یہ دنیا معنی ہوتی ہے. اس دنیا کہ اس ممانعت کو، اس رکاوٹ کو، اس قدغن کو، اس فصیل کو توڑنے کے لیے ایک فکر کی ضرورت ہوتی ہے. اس فکر کو فکر آخرت کہتے ہیں، اس فکر کو فکر آخرت کہتے ہیں. حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ بادشاہ بھی تھے، اپنے محل کے اندر بیٹھے ہوئے تھے تخت پہ. ایک شخص تیزی کے ساتھ داخل ہوا اور سیدھے ان کے پاس پہنچ گیا. خدم و حشم سب تھے موجود، باڈی گارڈ موجود، لیکن وہ سب سے بے نیاز ہوتے ہوئے سیدھے پہنچ گیا حضرت ابراہیم بن ادہم کے پاس اور ادھر ادھر دیکھنے لگا. دیکھنے کے بعد پھر واپس ہوا، چل دیا، بلایا اس کو. ارے بھائی تم آئے، ایک تو ڈائریکٹ چلے آئے، پہلے سے کوئی اجازت نہیں لی، اور ابھی تم جا رہے ہو، کیا بات؟ کہا حضور میں آیا تھا کہ یہاں میں قیام کروں گا، ٹھہروں گا، لیکن یہ تو سرائے ہیں، سرائے میں کیا ٹھہرے؟ سرائے میں ٹھہرنا وقتی اور عارضی ہوتا ہے، سرائے کسی کا، لہذا جو مسافر آتا ہے تھوڑی دیر کے لیے پھر چلا، تو اس میں کیا دل لگائیں؟ ہم تو آئے تھے کہ یہ محل ہے، یہاں دل لگے گا، یہاں وقت گزاریں گے. انہوں نے کہا کہ پاگل ہو گیا ہے، یہ سرائے ہیں، تم کو سرائے نظر آ رہا ہے، یہ محل ہے، میں بادشاہ ہوں. اس نے کہا حضور یہ بتائیے آپ کے پہلے یہاں کون تھا؟ کہا میرے والد صاحب تھے. ان سے پہلے کون تھا؟ کہا دادا صاحب تھے. آپ کے بعد کون ہوگا؟ تو میرا بیٹا ہوگا. اس کے بعد کون ہوگا؟ تو پوتا ہوگا. تو حضور سرائے میں تو یہی ہوتا ہے، ایک آتا ہے دوسرا جاتا ہے، آنا جانا سلسلہ لگا رہتا ہے، لہذا اس سرائے میں ہم کیوں دل لگائیں؟ اس لیے میں جا رہا ہوں. جب آخرت کی فکر سوار ہو تو دل جب لگے گا نہیں تو غفلت نہیں پیدا ہوگی، غفلت نہیں پیدا. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی غفلت کی چادر کو اتارنے کے لیے کبھی بھی غیبی طور پہ کوئی بات کرتے. حضرت فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگوں میں سے ہیں. عطار تھے، وہ عطریات کی اور تمام دکانیں ان کے پاس تھے، بڑا مال تھا ان کے پاس. ایک نوجوان آیا اور آ کر کے اس شیشی کو دیکھ رہا، اس شیشی کو دیکھ رہا، یہ مجموعہ ہے، یہ مشک عنبر ہے، اور یہ صاحب شمامہ ہے، اور یہ فلاں ہے، بڑی بڑی شیشیاں بھری ہوئی رکھی، دیکھ رہا اور دیر تک دیکھتا رہا. ایک سرے سے دیکھنا شروع کیا، دوسرے سرے تک، دوسرے سرے سے پھر پہ وہ دیکھتے رہے کہ یہ نوجوان کچھ لے نہیں رہا، صرف دیکھ رہا ہے. پوچھا بھائی تمہیں کیا چاہیے، کون سا عطر چاہیے، کیا لینا چاہتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ لینا نہیں ہے کچھ، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ فرید الدین عطار کی روح کس شیشی میں اٹکی ہوئی ہے، فرید الدین عطار کی روح کس شیشی میں اٹکی ہوئی ہے، وہ میں دیکھنا چاہتا ہوں. فرید الدین عطار نے کہا کہ میری روح دیکھ رہے ہو، اپنی روح نہیں دیکھ رہے ہو، میری روح دیکھ رہے ہو، اپنی روح نہیں دیکھ رہے. وہ نوجوان وہیں لیٹ گیا، کہا دیکھو میری روح کہاں جا رہی ہے، اور اس کا انتقال ہو. حضرت فرید الدین عطار نے کہا کہ اللہ کی طرف سے غیبی طور پہ مجھے متوجہ کیا گیا، میں فکر دنیا میں مبتلا ہوں، میں صبح سے شام تک انہیں شیشیوں ہی کو دیکھتا ہوں، اس میں کتنا ہے، اس کو کہاں رکھنا ہے، اس کو کس طرح سے کرنا، دکاندار یہی تو کرتا ہے، کس طرح سے اس کو سجانا ہے، کس طرح سے یہ مال کو رکھنا ہے، یہ پورا ایک وہ فن ہے جس کے مطابق عمل ہوتا ہے، اور کتنی تصویریں مجسمے ہیں, اس کو کس کس زاویے سے کپڑے پہنائے جاتے ہیں, یہ سب کس لیے؟ چارٹ اٹریکشن اس کے اندر پیدا ہو اور آنے والے گاہک جو ہیں وہ دیکھ کر کے دکان کے اندر آئیں. بات تو صحیح ہے, میری روح تو اسی میں اٹکی ہوئی. بس اسی وقت فیصلہ کیا, اور فیصلہ کیا اور فکر دنیا سے موڑ کے فکر آخرت کی طرف آئے تو اپنے دور کے بہت بڑے ولی بن گئے, بہت بڑے ولی بن گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو کھانے سے نہیں منع کیا ہے, پہننے سے نہیں منع کیا ہے, رہنے سہنے سے, شادی بیاہ سے نہیں منع کیا ہے, بلکہ اس کا حکم دیا ہے, مجرد رہنے کی ممانعت فرمائی ہے اور آدھا ایمان قرار دیا ہے. جس نے شادی نہیں کی اس کا آدھا ایمان, لہذا آدھا ایمان تلاش کرے, وہ آدھا ایمان تلاش کرے. آج فیشن میں شادی ہی نہیں ہو رہی, یا شادی ہوئی تو صاحب اس کو نبھانا مشکل ہو رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اس کو نصف ایمان قرار دے رہے ہیں. تو اسلام نے روکا نہیں, سب کے ساتھ ہم اللہ رب العزت تک پہنچ سکتے ہیں اس فکر آخرت کی بنیاد پہ, وہ صرف ہمیں آتا ہے فکر آخرت. اور جب فکر آخرت ہے تو یہ سارے صفات پیدا ہو جائیں. فکر آخرت میں انسان اپنی زندگی بھی سنبھالتا ہے, اپنے آپ کو سنوارتا ہے, اور اپنے پڑوس کی بھی فکر رکھتا ہے, اپنے بھائیوں کی بھی فکر رکھتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر ان کی فکر نہیں کرے گا اور وہ گناہوں میں مبتلا ہوں گے, وہ برائیوں میں مبتلا ہوں گے, وہ بدی کے اندر ڈوبے ہوئے ہوں گے, تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے ساتھ بھی معاملہ انہی جیسا کر دیں گے. حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے, کہتے جبریل امین کو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ فلاں بستی کو جا کر کے الٹ دو. انہوں نے کہا حضور رب کریم, اس میں تو ایک ایسا فرد ہے جس نے کسی لمحے اپنے آپ کو آپ سے غافل نہیں کیا ہے, ہر لمحے آپ کی عبادت میں مصروف رہا, جو کچھ کیا ہے وہ آپ کے لیے کیا ہے, جو کچھ کیا ہے اس نیت و فکر کی بنیاد پہ. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ایک جگہ کہ ایک شخص تھا دریائے جمنا کے کنارے گیا, اسی علاقے کی بات, اس کو مظفر نگر جانا تھا مقدمے کے لیے, مقدمے میں اس کی سماعت پیروی کے لیے جانا تھا, لیکن دریا چڑھا ہوا تھا, کشتی والے تیار نہیں ہوئے ملاح کی اس پار پہنچا دیں. وہ سخت پریشان تھا, آخری سماعت تھی, اگر اس وقت نہیں حاضر ہوتا ہے تو اس کا مقدمہ اس کے خلاف ہو سکتا ہے, سخت پریشانی کے عالم میں کیا کرے, تیر کر کے پار نہیں کر سکتا ہے, کشتی والے تیار نہیں ہیں. ایک شخص نے کہا کہ تم بہت پریشان نظر آ رہے ہو, تم دیکھو فلاں جگہ ایک صاحب دریا کے کنارے انہوں نے اپنا مکان بنا رکھا ہوا, ان کے پاس جاؤ, وہ کچھ بتائیں گے, وہ کچھ تمہاری رہنمائی کریں گے. وہاں وہ شخص گیا اور ان سے جا کر کے بڑی منت کی. انہوں نے کہا میں کیا کر سکتا ہوں, میرے پاس کشتی بھی نہیں ہے, میں تیرنا بھی نہیں جانتا ایسا کہ تم کو پار کرا دوں, میں کیا کر سکتا ہوں. لیکن اس نے کہا تھا کہ چھوڑنا نہیں, ان کا پیر پکڑ لینا, چاہے جو کچھ کہے ان کو چھوڑنا ہے, کہا ہمیں تو پار ہونا ہے, ہمیں تو پار ہونا. جب دیکھا کہ یہ چھوڑ نہیں رہا ہے تو انہوں نے کہا کہ دیکھو دریا کے پاس جاؤ اور دریا سے کہنا کہ اس شخص نے مجھے بھیجا ہے جس نے آج تک اللہ کے لیے سب کچھ کیا ہے, اپنے لیے کچھ نہیں کیا ہے, آج تک اس نے کھانا نہیں کھایا ہے, آج تک اس نے کھانا نہیں کھایا ہے, آج تک بیوی سے اس نے تعلق نہیں قائم کیا ہے, جا کر کے کہو. حضرت شیخ نے لکھا ہے کہ اس نے جا کر کے کہا تو دریا کا جو جوش تھا کم ہونا شروع ہوا اور وہ پار ہو گیا. بیوی لڑ پڑی, بیوی نے کہا اتنا بڑا جھوٹ, یہ دو دو تین تین بچے, اتنا بڑا الزام ہمارے اوپر, آج تک بیوی سے تعلق قائم نہیں کیا, یہ بچے کس کے ہیں. اب بڈھا اڈھا سب کہنا شروع کر دیا, کہا ابھی داڑھی نوچ لے گئے کر رہے ہیں, عورتیں جب آتی ہیں جلال میں تو صاحب پناہ تو ابلیس بھی مانگ لیتا ہے. وہ سخت پریشان. تب انہوں نے کہا دیکھو بات یہ ہے کہ میں نے جو کام کیا اللہ کے لیے کیا, اللہ کے لیے کہ آخرت کو سامنے رکھ کر کے ہم نے کیا ہے, لہذا ہم نے کھانا کھایا تو اللہ کی رضا کے لیے کہ آخرت ہماری سنور جائے, کل اللہ کے حضور میں ہم پہنچے تو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون، ایمان والو اللہ سے ڈرو اور کل تم جاؤ گے، کل کیا تم کو پیش کرنا ہے اس کی فکر آج کرو، اس کی فکر آج کرو، تو ہم نے جو کچھ کھایا کل کے لیے، میں نے تم سے تعلق قائم کیا تو اس لیے نہیں کہ ہم کوئی لذت کے لیے، تلذذ کے لیے، شہوت کے لیے، نہیں بلکہ اللہ کی رضا کے لیے کہ ایک ذمہ داری ہمارے اوپر ہے تمہاری، اس کو میں نے ادا کیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی اس سنت پر عمل کرنے، اس فکر کو لینے سے اللہ رب العزت اس کی آواز کو غالب کر دیتے ہیں۔ چنانچہ خود حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ مدینہ منورہ میں جب آگ لگی سب لوگ پریشان ہو گئے، حضرت عمر کے پاس آئے، آگ لگ گئی، حضرت تمیم داری کو بلایا، حضرت تمیم داری کو بلایا اور کہا کہ جا کر کے آگ سے کہہ دو جہاں سے آئی ہے وہیں چلی جائے۔ یہ تاریخی شواہد ہے، یعنی کوئی خواب کی بات نہیں ہے۔ حضرت تمیم داری اٹھے، دو رکعت نماز پڑھی اور اپنا رومال جو تھا اس کا وہ کوڑا بنایا اور آگ لگی ہوئی تھی آگ کے پاس گئے، اس پہ مارا، کہا جہاں سے آئی ہے وہاں چلی جائے۔ امیر المومنین نے کہا جہاں سے آئی ہے وہاں چلی جائے، آگ بجھتی چلی گئی، شہر میں نہیں آ سکی، شہر میں نہیں آ سکی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پرچہ بھیجا، مصر میں قحط کی وجہ سے دریائے نیل خشک ہو گیا ہے اور اس کی خشکی دور کرنے کے لیے کسی دوشیدہ کو بلی دینا پڑتا ہے، آپ کا کیا حکم ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اسلام تو زندگی دینے کے لیے آیا ہے، اسلام موت کا پیغامبر نہیں ہے، زندگی دینے کے لیے آیا ہے۔ لہذا پرچہ لکھا اسی پہ، اے دریائے نیل اگر تو اپنی مرضی سے جاری ہوتا ہے تو تمہاری ضرورت مجھے نہیں ہے، ہمیں نہیں، اور اگر اللہ کے حکم سے تو جاری ہے تو تو جاری ہو جائے۔ اس پرچے کو جو ڈالا گیا تو آج تک دریائے نیل خشک نہیں۔ حضرت ساریہ بہت دور آرمینیا کے علاقے میں ہزاروں میل کی مسافت میں اور خطبہ دے رہے ہیں حضور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پہ، اچانک کہا یا ساریہ الجبل، یا ساریہ الجبل، اے ساریہ جبل کے اوٹ سے ہو کر کے نکلو۔ لوگ اچانک خطبے میں یہ موضوع آیا تو چوکنا ہو گئے، ساریہ کا نام کیوں آ رہا ہے؟ کسی نے تاریخ نوٹ کر لی، کسی نے کچھ کیا، جب حضرت ساریہ واپس آئے لاؤ لشکر کے ساتھ تو ان سے پوچھا گیا تو کہا کہ میں نرغے میں تھا دشمن کے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز کان میں پڑی کہ پہاڑ کے اوٹ سے نکلو، تو مجھے تنبہ ہوا اور میں اس پہاڑ کے اوٹ سے نکل کے اپنے لشکر کو صحیح سالم غنیم سے بچا کر کے نکل آیا، میں نے آواز سنی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے، سنت کی برکت سے، فکر آخرت کی برکت سے اللہ رب العزت آگ پہ، پانی پہ، ہوا پہ، ان ریزز پہ جو آج جن کے ذریعے ہم تک آواز پہنچ رہی ہے، ہمارے موبائل کے اندر اللہ نے پہلے پہنچا دیا، نہ پہنچائے ہوتے تو آج موبائل کیسے ہوتا، یہ سب صدقہ ہے اس کا کہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پروانوں کو، جانساروں کو وہ فکر عطا فرمائی جس کو برت کر کے انہوں نے اس سب پہ حکومت کی۔ آج ہمارے لیے بھی یہی دنیا ہے، ہمارے لیے بھی یہی پانی ہے، ہمارے لیے بھی یہی مادے ہیں، لیکن آج ہم مغلوب ہیں اس لیے کہ فکر آخرت مغلوب ہے، فکر دنیا سوار ہے، ہم فکر دنیا کے لیے یہاں آئے ہیں۔ عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اس فکر دنیا کو فکر آخرت میں تبدیل کر لو، کامیاب ہو۔ اللہ ہم سب کو توفیق سے نوازیں، وآخر دعوانا الحمد للہ۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اللہم انت السلام منک السلام، تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، جو ہم میں بیمار ہوں انہیں شفا عطا فرما، جو مقروض ہوں ان کے قرض کی ادائی کا غیب سے سامان فرما، جو بن بیاہ ہوں اللہ ان کی نسبتیں عطا فرما۔ اے اللہ ہر طرح کا خیر مقدر فرما، ہر طرح کے شرور سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ رمضان المبارک کی برکتیں، سعادتیں، نوازشیں، عنایتوں سے ہم سب کو شاد کام فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله واصحابه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله.